بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 12 سے لے کر آخر تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی رپورٹ اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پروگرام کلام نور کے بعد آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ویب سائٹ کا پتہ urdu.sahar.tv.ir۔ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کے زائرین کو خاک و خون میں غلطہ کرنے والوں کو سزا ضرور ملے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رضوا سید علی خامنائی کی تاکید۔ کرمان میں شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر دھماکوں میں 84 شہید، 288 زخمی۔ ایران میں ایک دن کا عام سوگ۔ غزہ پر غاصب سینی فوج کے حملے جاری، مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری میں متعدد شہید و زخمی۔ اور ہندوستان کا سیاسی منظرنامہ، 2024 کے انتخابات تیاری، وائی ایس آر تلنگانہ کا کانگریس پارٹی میں انضمام۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مزار شہید جنرل قاسم سلیمانی کے زائرین کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر کرمان کے گلزار شہدا جانے والے راستے میں زائرین کے درمیان دہشت گردانہ حملے میں ایک بڑی تعداد کی شہادت کے بعد اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ سنگ دل مجرمین کی یقیناً سرکوبی ہوگی اور انہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ آپ نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ ایرانی قوم کے شرپسند اور جرائم پیشہ دشمنوں نے ایک بار پھر المیہ رقم کیا، اور کرمان میں مزار شہدا کی معطر فضا میں ہمارے بہت سے عزیز عوام کو شہید کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ایرانی عوام عزادار اور بہت سے کنبے اپنے عزیزوں کے سوگ میں غرق ماتم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی عوام کے اپنے عظیم سردار شہید قاسم سلیمانی کے مزار کی زیارت کے شوق و اشتیاق کو سنگ دل مجرمین برداشت نہ کر سکے۔ وہ جان لے کہ قاسم سلیمانی کی راہ روشن کے سپاہی بھی ان کی رذالت اور جرم کو برداشت نہیں کریں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ بے گناہوں کے خون میں آلودہ ہاتھ اور شرپسند نیز مفسد ماسٹر مائنڈ کہ جنہوں نے انہیں اس گمراہی کے راستے پر ڈالا ہے ابھی سے سرکوبی کا سامنا کریں گے اور منصفانہ سزا پائیں گے، اور جان لیں کہ اس المناک واقعے کی انجام دہی کا اذن خدا سے انہیں سخت جواب دیا جائے گا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن جاری رہے گا اور اس کے اختتام کا مطلب غازی حسینی حکومت کا اختتام ہوگا۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تہران کی عیدگاہ میں شہید محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی مغربی ایشیا میں دہشت گردی کے خلاف مہم کے مقبول ترین ہیرو تھے، جو مظلوموں اور مظلوم فلسطینیوں کا دفاع کرتے رہے اور اس راہ میں دھمکیوں اور تمام خطرات کو مواقع میں تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج فلسطین کے بہادر اور جیالے عوام نے مسلح افواج نہ ہونے کے باوجود صرف خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے غازی حسینی حکومت کی چولیں ہلا کر رکھ دی، یہاں تک کہ فلسطینیوں کی تحریک استقامت و مزاحمت نے دنیا کے بہت سے ملکوں کے حکمرانوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ دشمن جب تحریک استقامت کا مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کے یقین ہے کہ 10,000 بچوں کے خون کا انتقام خداوند عالم لے گا اور غاصب حسینی حکومت کا زوال یقینی ہے، اور کبھی بھی سب اس غاصب حکومت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دشمنوں نے اس بنا پر بزدلانہ طریقے سے رات میں جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا کہ انہوں نے علاقے میں امریکہ اور حسینی حکومت کے پروردہ دہشت گرد گروہ داعش کا قلعہ قمع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نہ صرف شہید جنرل قاسم سلیمانی بلکہ ان کے مزار مقدس اور زائرین سے بھی خوفزدہ ہیں اور ان سے بھی دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ صدر مملکت نے کرمان کے دہشت گردانہ دھماکوں کے مجرم عناصر کو مخاطب کرتے ہوئے تاکید کی کہ تم نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کی طرف زائرین کے امرتے سیلاب کو دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنایا، مگر جان لو اس وحشیانہ جرم کا کہ جس کا تم نے ارتکاب کیا ہے ایسا خمیازہ بھگتنا پڑے گا کہ تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوگا۔ کرمان میں ہونے والے بم کے دھماکوں میں 350 سے زائد شہید و زخمی ہو گئے۔ شہر کرمان میں بدھ کی شام گلزار شہدا کے راستے میں ہونے والے دھماکوں میں 84 افراد شہید اور 288 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کی شام ایران کے شہر کرمان میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر گلزار شہدا کے راستے میں دو دھماکے ہوئے۔ یہ دونوں دھماکے ایسی حالت میں ہوئے کہ سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے بہت بڑی تعداد میں لوگ گلزار شہدا میں موجود تھے اور بہت سے لوگ گلزار شہدا کے راستے میں تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں وسیع شہادوں پر جمعرات کو اسلامی جمہوریہ ایران میں عام سوگ کا اعلان کیا گیا۔ سانحہ کرمان کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے ایوان صدر نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے کرمان شہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور عوام کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ عارف علوی نے اپنے پیغام میں کرمان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کو ایک وحشیانہ فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ غم کے اس موقع پر پاکستان اور اس کے عوام ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان دھماکوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ عارف علوی نے کرمان کے شہدا کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی نے بھی الگ الگ پیغامات میں کرمان میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ایک جہتی کا اعلان کر چکے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھی بدھ کی رات صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجرمانہ فعل ان لوگوں نے انجام دیا ہے جو ایران کو غیر محفوظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایرانی قوم کی استقامت پر یقین اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قطر کے امیر نے کہا کہ ہمیں غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف سینی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے
خطے اور عالم اسلام کے ممالک کے ساتھ مل کر باہمی مشاورت سے کام کرنا چاہیے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ قطری حکومت کا موقف مکمل طور پر تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ اقدامات کے خلاف ہے، چاہے ان کے محرکات اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوحہ کی حکومت سانحہ کرمان میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ حکومت اور ایرانی قوم کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل نے بھی حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلیفونی گفتگو میں ایران کے شہر کرمان میں ہونے والی دہشت گردانہ کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یورپی یونین نے اسی کے ساتھ ایک بیان جاری کر کے کرمان کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ روس اور چین نے بھی کرمان میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
اس کے علاوہ آئرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ اور اٹلی سمیت متعدد یورپی ملکوں، نیز کیوبا، وینزویلا، نکاراگوا اور دنیا کے دیگر بہت سے ملکوں نے سانحہ کرمان پر اسلامی جمہوری ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس عالمی ادارے اور سلامتی کونسل سے ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک مراسلے میں اس عالمی ادارے کے سربراہ انتونیو گوتریش اور اسی طرح فرانس کے مندوب کے نام کے جو اس وقت سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں، ایک مراسلے میں کہا ہے کہ ہم انتہائی غم و اندو اور گہرے دکھ کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے ارکان کو 3 جنوری 2024 کو ایران کے شہر کرمان میں ایک اور دل دہلا دینے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مظلوم اور جارحانہ اقدام ایران کے شہر کرمان میں جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کے قریب ان کی چوتھی برسی کے موقع پر کیا گیا اور جان بوجھ کر بے گناہوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا گیا۔ امیر سعید ایروانی نے لکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اور سلامتی کونسل کے سربراہوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس وحشت ناک دہشت گردانہ حملے کی فوراً اور کھل کر مذمت کریں۔ اور سامعین، اب فلسطین کی خبریں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب سینی حکومت نے غزہ میں المغازی کیمپ پر ایک بار پھر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطین کے ان ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں اور خان یونس میں شدید سینی جارحیت کی خبر دی ہے۔ غاصب سینی حکومت نے المغازی کیمپ کے مغرب میں ایک فلسطین کے مکان کو بھی نشانہ بنایا، جہاں بتایا جاتا ہے کہ کئی فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سینی فوجیوں کے حملے میں کئی مکانات میں بھی آگ لگ گئی۔ سینی جنگی کشتیوں نے بھی غزہ کے ساحل سے رفح شہر پر گولہ باری کی ہے۔ النصیحات پر بھی جارحیت کی گئی ہے، جہاں فلسطینی مجاہدین اور سینی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غاصب سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غزہ کے اطراف میں سینی آبادی کے علاقوں پر شدید میزائل حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے غزہ کے شمال سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو بھی جوابی حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینی حکومت کا آئرن ڈوم سسٹم فلسطینیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے میں کارگر ثابت نہیں ہوا۔ ان حملوں کے بعد مقبوضہ علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک، حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ اور فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے غزہ کے مشرق میں ایک مشترکہ کارروائی میں ہرمیس 909 کا غاصب سینی حکومت کا ایک ڈرون زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ القسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ نے غزہ شہر کے طفا اور درج علاقوں میں غاصب سینی حکومت کے فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کو بھی مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے غزہ کے جنوب میں واقع علاقے خان یونس میں بھی غاصب سینی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ جنوبی بیروت میں غاصب سینی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کے بعد لبنان اور سینی حکومت کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صالح العروری کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ العروری کا قتل مزاحمتی فورسز اور سینی دشمن کے درمیان جنگ میں خطرناک صورتحال کا باعث بنے گا۔ یاد رہے کہ منگل کی رات جنوبی بیروت میں ایک دہشت گردانہ حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العروری اور القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیری فندی اور نظام الخراز، نیز حماس کے رکن محمود زکی شاہین، محمد رئیس، محمد بشاشا اور احمد حمود شہید ہو گئے تھے۔
غزہ کے نہتے عوام کے نزکشیر قتل عام کا سلسلہ جاری رہنے کے ساتھ ہی یمنی فوج فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی مدد کے لیے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن آئی ایم او نے جمعرات کی صبح کو اعلان کیا کہ دنیا کی 18ویں بڑی شپنگ کمپنی نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کے خلاف حملوں کی وجہ سے اپنے جہازوں کے لیے افریقہ کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان میں وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی جمعرات کو کانگریس پارٹی میں ضم ہو گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کے بانی وائی ایس شرمیلا نے جمعرات کو کانگریس ہیڈکوارٹر میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی پارٹی کو کانگریس پارٹی میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دیگر سینئر کانگریس رہنما بھی موجود تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر۔ سامعین، دہلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خانہ فرنگ میں دختر رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت پر، اور اسی طرح سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد قاسمی۔
نور کی انجمن
دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر دہلی میں واقع ایران کے خانہ فرہنگ میں ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے فاتح جنرل شہید قاسم سلیمانی کو بھی یاد کیا گیا، جن کا 20 جمادی الثانی کو یوم شہادت بھی ہے۔ استقامت کی راہ میں اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرزند خمینی رحمۃ اللہ علیہ تک کے زیر عنوان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بابرکت اور پر استقامت زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ آپ عظمت و طہارت اور استقامت کا پیکر تھیں، جو رہروان حق و صداقت کے لیے مشعل راہ ہیں۔
فرہنگ تکریم مقام زن رو به مردم ہند ہم
ایران کے کلچرل کونسلر فرید الدین فرید اصل نے کہا کہ اس کانفرنس کے نقاد کا مقصد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کی مناسبت سے ایران میں منائے جانے والے یوم مادر اور یوم خواتین کی عظمت سے ہندوستانی عوام کو آگاہ کرنا ہے، جو ایران میں پرشکوہ طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں کہا گیا کہ مذکورہ تینوں شخصیات میں استقامت کے ساتھ کلمہ حق کو دنیا کے سامنے پیش کرنا قدر مشترک ہے۔
یہ تینوں ہستیاں جو ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ آپس میں بہت گہرا ان کے درمیان میں جو ہے ایک رابطہ پایا جاتا ہے۔ شہزادی نے صرف گھر کی چار دیواری میں جو ہے وہ اپنے کو مقید نہیں رکھا تھا، بلکہ اسلام کے دفاع میں، ولایت کے دفاع میں، حق کے دفاع میں آپ گھر سے باہر بھی آئی تھیں اور آپ نے اسلام کا اور حق کا دفاع کیا تھا۔
اس کانفرنس میں جنرل شہید قاسم سلیمانی کی جد و جہد اور دفاعی سرگرمیوں کی ویڈیو کلپنگ بھی دکھائی گئیں۔
سلیمانی صاحب نے بہت بڑا کارنامہ کیا، اور خاص کر کے جو ٹیررسٹ تھے آئی ایس آئی ایس وغیرہ کے، ان کو ختم کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے، اور وہ بہت بڑے مرد مجاہد تھے، ان کو ہمیشہ ہمیشہ یاد کیا جائے گا ان کی قربانیوں کو۔
واضح رہے کہ دہشت گرد تنظیم داعش کے خاتمے اور عراق اور شام کے مقدس مقامات کے حفاظت میں جنرل قاسم سلیمانی نے اہم رول ادا کیا تھا، جنہیں عراق کے دورے پر جا رہے امریکی فوجیوں نے ڈرون حملے میں شہید کر دیا تھا۔
قاسم سلیمانی صاحب کی جو موت کا انداز دیکھا، جس طریقے سے انہیں ہلاک کیا گیا عراق کی سرزمین میں، وہ بھی بغداد ایئرپورٹ پہ ان کا حادثہ ہوا، کیونکہ میرا ان سب جگہوں سے بہت کافی واقفیت رہی ہے، ان کی جو حفاظتی کام تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ امریکہ نے ہمیشہ دہشت گردی کو بڑھایا ہے۔
اس موقع پر جنرل قاسم سلیمانی کی سماجی اور دفاعی سرگرمیوں پر مبنی تصویروں کی نمائش بھی لگائی گئی۔
شمشاد کاظمی، دہلی۔
سامعین، یہ تھے ہمارے نمائندے دہلی سے شمشاد کاظمی، جن کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اور گزشتہ روز شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے حوالے سے جس میں گفتگو بھی شامل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
غلام عباس حیدری صاحب۔ گزشتہ روز شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی تھی کہ جو ایران سمیت دنیا کے مختلف شہروں میں منائی گئی، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، لبنان، عراق، بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اور خود جو زادگاہ تھی ان کی کرمان اور مزار جہاں پر ان کا تھا، وہاں پر بھی ہزاروں زائرین جو ہے وہ عشق و محبت میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کئی دنوں سے وہاں پر موجود تھے۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ وہاں رونما ہوا، اور پے در پے دو بم بلاسٹ ہوئے جس میں دسیوں افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تقویر، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، بہت افسوسناک واقعہ جو ہے کل وہ رونما ہوا، جس میں جو ہے 84 سے زائد افراد شہید اور 288 سے زائد جو ہے زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، جس سے شہدا کی تعداد میں اضافہ ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، دشمنوں کی یہ سازش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے شہید قاسم سلیمانی کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے امریکہ کے دہشت گرد صدر ٹرمپ نے جو ہے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے جو ہے بیان جاری کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے حکم پر جو ہے
ذمہ داری
شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ شہید قاسم سلیمانی کی شخصیت کیسی تھی کہ ایک ملک کے صدر، وہ بھی امریکہ کے صدر، جو ہے براہ راست جو ہے اس میں ملوث ہو، اور بغداد ایئرپورٹ کے باہر انہیں شہید کیا، صرف اس لیے تاکہ جو ہے قاسم سلیمانی کا راستہ روکا جائے۔ اور ان کی شہادت کے بعد جو ہے جس طریقے سے تشییع جنازہ ہوئی، وہ بھی ہمارے سامعین نے دیکھا اور سنا بھی ہے اس حوالے سے کہ کتنے بڑے پیمانے پر عراق میں، شام میں، اور اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں تشییع جنازے میں جو ہے وہ دسیوں لاکھ افراد نے شرکت کی۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے شہید قاسم سلیمانی کی مقبولیت کا گراف نیچے نہیں آیا۔ تو اسی گراف کو نیچے لانے کے لیے کل کا جو ہے کہ ثانیہ رونما ہوا، تاکہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے شہید قاسم سلیمانی کی مقبولیت کو عوام میں کم کیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ لیکن حسین تقوی، اس میں اہم بات یہ ہے کہ جہاں پہ دھماکے ہوئے وہاں پہ جو ہے برسی کا پروگرام جو ہے بدستور جاری رہا، یعنی تقریباً کوئی 2:45 کے درمیان دو دھماکے ہوئے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد تک جو ہے وہ برسی کا پروگرام جاری رہا، اور لوگوں کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی، وہ وہیں پہ رکے رہے، اور مسلسل جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ اس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں تو سراسمگی کی حالت ہوتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہیں وہاں سے، لیکن وہاں پہ جو ہے سب جو ہے بدستور موجود رہے، اور میڈیا کے ذریعے جو ہے جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ ویڈیو کلپ دیکھی، وہاں پہ جو ہے جس لوگوں سے جو انٹرویو کیے، انہوں نے کہا کہ ہم آخری دم تک جو ہے قاسم سلیمانی کے راستے پر گامزن ہیں اور گامزن رہیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کو معلوم تھا کہ امریکہ، اسرائیل سامراجی طاقتیں اس کے خلاف ہیں، لیکن وہ محاذ پہ جو ہے خود حاضر ہوتے تھے، اور انہوں نے جو ہے جام شہادت نوش کیا، اور ہم بھی جو ہے اس لیے حاضر ہوئے ہیں، اگر جو ہے یہاں پہ بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ درس ہمیں قاسم سلیمانی نے دیا۔
جی بالکل، کل سوشل میڈیا پر جو شہادت جو ہوئی ہیں، جو دھماکے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہیش ٹیگ ہے بنا جی، وہ یہ کہ کیا دشمن شہید جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے زائرین سے بھی خوف زدہ ہے، اور اس نے اپنا ریکارڈ توڑ دیا، اس جذبے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟
دیکھیں حسین تقی، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے شہید قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا اور جس طریقے سے جو ہے عوام نے اس پر رد عمل ظاہر کیا، صرف ایرانی عوام نے نہیں، آپ نے دیکھا پوری دنیا، خاص طور سے عراق، لبنان، شام، پاکستان، ہندوستان، ایران کو آپ چھوڑ دیں، ایران میں تو آپ نے دیکھا کہ میں خیال میں تاریخ ساز جو ہے وہ تشہیر جنازہ
کی ہوئی ہے،
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام کے دلوں میں قاسم سلیمانی کے لیے کتنی جگہ ہے. اور جس طریقے سے کل جو ہے، حالانکہ کرمان میں سخت سردی تھی، یہ تو کل کا واقعہ ہے، لیکن برسی سے تقریباً 3-4 دن پہلے جو ہے لوگ آنا جانا وہاں شروع ہو گیا تھا اور لوگ آ رہے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کر بھی گئے بھی تھے وہاں سے، جو ہے انہوں نے آ کر وہاں قبر پر فاتحہ پڑھی اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد پھر وہ دور دراز کے علاقے سے جو لوگ آئے تھے وہ چلے گئے. لیکن آپ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیں دھماکے کے بعد، کیونکہ ان کے مزار سے تقریباً کوئی پہلا دھماکہ 700 گز کے فاصلے پر ہوا اور دوسرا دھماکہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی یہ زیادہ دور نہیں تھے، لیکن وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ وہیں موجود رہے، وہ وہاں سے نہیں ہلے. تو اس سے آپ اندازہ لگا کے لیں کہ بھائی شہید قاسم سلیمانی کے لیے عوام کے دلوں میں کتنی جو ہے وہ جگہ ہے. اور پھر جو ہے جس طریقے سے عوام، ابھی 4 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو، جس طریقے سے آج بھی جو ہے عوام کے دلوں میں شہید قاسم سلیمانی کے لیے جگہ ہے اور اس طریقے سے وہ محبت کا اظہار ان سے کر رہے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو اسرائیل ہے، امریکہ ہے، ان کے حکمرانوں پر اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عوام کے دلوں سے قاسم سلیمانی کی محبت کو نکالا نہیں جا سکتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کل کو جو ہے مشکل وہ کھڑی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں استقامتی محاذ ہے کہ جو جتنے بھی حکمران ہیں، جتنے بھی وہ رہنما ہیں، جتنے بھی کمانڈر ہیں، جب بھی وہ انٹرویو دیتے ہیں تو ان کے انٹرویو میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جس جرأت کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں اس کا درس ہم نے قاسم سلیمانی سے لیا.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا. تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا. تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری ثنا. جہاں کا ہے کارگر، جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین
سامعین، نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی شام کی نشریات میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں urdu.sehar.tv.ir۔ اور اب وقت ہوا ہے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو ماں،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا
ہو قید جفا میں، اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کر بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 41 سے 46 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئے کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے. یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے. سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ سورہ واقعہ کی آیات کے مطابق قیامت کے دن لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے، جن میں سے دو گروہ مقربین بارگاہ الہی اور سعادت مند ہیں کہ جو اہل بہشت میں سے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں روشنی ڈالی تھی. آج کے پروگرام میں ہم تیسرے گروہ سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں. آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیں گے وہ اہل دوزخ ہیں، اور انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہے کہ وہ جہنمیوں میں سے ہو، جبکہ اہل بہشت آبشاروں، چشموں اور بلند و خوبصورت درختوں کے نیچے پانی سے لبریز جاری نہروں کے پاس نہایت ہی لطیف و جانفزہ ہواؤں سے بہرہ مند ہوں گے. دوسری جانب اہل جہنم بہت ہی غلیظ دھوئے سے دوچار ہوں گے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اٹھ رہا ہوگا، اور ایسا کھولتا پانی انہیں میسر ہوگا جو ان کی پیاس بجھانے کے بجائے انہیں اور تشنا کر دے گا. آیت کریمہ ان کے دوزخ میں جانے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے، یہ لوگ دنیا میں اس قدر اپنی دولت کے نشے میں چور اور مقام و منصب میں مست تھے کہ پیغمبران الہی اور آسمانی کتابوں کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، لہذا برے کاموں کو خوبصورت سمجھتے تھے اور گناہ کبیرہ اور ناشائستہ کاموں کو انجام دیتے تھے.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حد سے زیادہ آرام و آسائش کے جو انسان کے لیے خداوند عالم اور قیامت سے غفلت کا شکار بنے، انسان کے لیے بدترین تقدیر کا باعث بنتی ہے اور اسے ہلاکت و بدبختی کی وادی میں دھکیل دیتی ہے. گناہوں کا ارتکاب انسان کو دوزخی نہیں بناتا ہے کیونکہ توبہ کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن گناہ پر اصرار اور دوام اس بات کا باعث بنتا ہے کہ انسان گناہ کی برائی کو درک نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں گناہ اور برے کام سے دستبردار نہ ہو. زندگی میں غرور و سرمستی گناہوں کے مرتکب ہونے کا سامان فراہم کرتی ہے، اور اگر انسان اسی ڈگر پر چلتا رہا تو یہ اس کے لیے بہت سنگین خطرہ شمار ہوگا. سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 47 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.
اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقرر دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے. سامعین، اس تیسرے گروہ کے دوزخ میں جانے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے بارے میں پیغمبران الہی کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ ہمارے آبا و اجداد، کہ جن کے اجسام باقی نہیں بچے ہیں اور ان کے گوشت و پوست اور ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو کر علاقوں میں بکھر گئی ہیں، دوبارہ زندہ ہوں گی. قرآن کریم ان کے جواب میں فرماتا ہے، خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے لیے یہ کام نہایت ہی آسان ہے، اور خداوند عالم کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری زمانے کے تمام انسان کہ جنہوں نے اس کرہ خاکی پر قدم رکھا ہوگا، سب کے سب ایک معین مقام پر حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا اجر و ثواب یا اس کی سزا ضرور پائیں گے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے کفار و منکرین کے پاس اس کے عدم وقوع پر کوئی محکم دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ صرف اسے ایک بعید اور واقع نہ ہونے والا امر سمجھتے ہیں۔ بعض معاندین صرف اس تلاش و جستجو میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے خداوند عالم اور قیامت کے بارے میں اپنے شبہات اور تردید کو معاشرے میں رائج کر کے دوسروں کو بھی منحرف کر دیں، اور یہ چیز نہایت ہی خطرناک ہے۔ البتہ ایسے مواقع پر مومنین کا نہایت ہی اہم فریضہ ہے کہ اس طرح کے شبہات کا مستحکم اور واضح و شفاف جواب دیں۔ قیامت میں ایک معین وقت پر تمام انسان جمع ہوں گے۔
سامن پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 51-56 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔
اس کے بعد تمہیں گمراہو اور جھٹلانے والو، تھوہڑ کے درخت کے کھانے والے ہو گے، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر اس طرح پیو گے جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان کی مہمانداری کا سامان ہوگا۔ سامن، گزشتہ آیتوں میں دوزخ میں گناہگاروں کی جگہ کے بارے میں اشارہ ہوا تھا، اور اب یہ آیتیں دوزخ میں ان کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں اہل بہشت کے برخلاف کہ وہ خوش ذائقہ اور لذیذ پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے، اہل جہنم لاچار و ناچار بدبودار اور تلخ پھل کھائیں گے تاکہ اپنے پیٹ کو بھریں، لیکن ان کا کیا فائدہ، کیونکہ وہاں تو صرف ان کے درد و رنج ہی میں اضافہ ہوگا۔ اور جب یہ لوگ جہنم کے کھانوں سے اپنے پیٹ کو بھریں گے تو ان کی پیاس بھڑک اٹھے گی، اور وہ بیمار اونٹ کی طرح جن کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی ہے، وہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو اس قدر پئیں گے کہ ان کا اندرونی حصہ بھی جل اٹھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ البتہ یہ سخت عذاب ان گمراہ افراد کے لیے ہے جنہوں نے حق کو تو سمجھا تھا لیکن ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرح دوسروں کو بھی شک و شبہات میں الجھا کر ان کی گمراہی کا سامان فراہم کر دیا تھا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت سے ایسے انسان کے جو گمراہ ہیں آخرکار راہ ہدایت پر گامزن ہو ہی جاتے ہیں، مگر جو ہر چیز سے پہلے خطرناک ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گمراہی ہر درمی انعد اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے نہ ہو۔ بے شک خداوند عالم عادل ہے اور ہرگز کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا، اور در حقیقت جو اہل جہنم کو عذاب اور سختی کی صورت میں پہنچے گا وہ دنیا میں ان کے برے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھا جی دی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا
سامعین، ابھی آپ قرآنی آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا۔ سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی ٹی آئی بلہ پھر چھن گیا، پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر حکم امتناع واپس لے لیا۔ ایران، جنرل قاسم سلیمانی کی چوتھی برسی کی تقریب میں بم دھماکے، 84 شہید، 200 سے زیادہ زخمی۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا مرحلہ مکمل۔ سندھ سے غیر قانونی افغان باشندوں کو نکالنے کے لیے جاری ہوئے 4 ارب روپے غائب۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی غیر شرعی نکاح کیس، صحافیوں کی کمرہ عدالت میں موجودگی یقینی بنانے کا حکم۔ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر ترکیے کا خیر مقدم۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی دائر درخواست کا ترکیے کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں 22,000 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کا قتل عام کیا۔ غزہ میں قتل و غارت گری کرنے والوں کو عالمی قوانین کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو جائے گا۔ توقع ہے کہ عدالت اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے ایک عبوری حکم امتناع جاری کرے گی۔ یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ گزشتہ ماہ دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں سماعت 11 جنوری کو ہوگی۔ سامعین، اخبار جسارت کے آج کے ادارے کا عنوان ہے لبنان میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیل حماس جنگ دوسرے برس میں داخل ہو گئی ہے۔ محسوری نے غزہ پر اسرائیلی بمباری روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے، جس کے نتیجے میں اوسطاً 100 سے 200 محسور فلسطینی شہری شہید ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کا دعویٰ ہے کہ حماس کو ختم کیے بغیر جنگ بند نہیں کی جائے گی۔ غزہ میں جاری جنگ لبنان تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں واقع حماس کے مرکز پر ڈرون حملہ کیا، جس میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری بھی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ شہید ہونے والے الاقسام بریگیڈ کے 7 رہنما بھی شامل ہیں۔ دنیا ایک قوم کی نسل کشی کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ غزہ کے فلسطینیوں اور حماس کے مجاہدین نے اللہ پر پختہ ایمان اور اپنی استقامت کے ذریعے اسرائیل، امریکہ اور عالمی نظام کی وحشت ناک درندگی اور صفاقی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ مسلم حکمرانوں کی صفاقی کی حد تک بے عملی ظاہر ہو گئی ہے۔ یہ روش یوم حساب فرد جرم کی حیثیت سے پیش آئے گی۔ غزہ کی جنگ نے عالمی سیاست کو تبدیل کر دیا ہے۔ متعصب عالمی ذرائع ابلاغ کے باوجود بازمیر انسانوں کی ایک بڑی تعداد پوری دنیا میں فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ میں تحریک حماس کے مجاہدین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ عالمی سیاست میں اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ غزہ کو اسرائیل نے چاروں طرف سے محصور کر رکھا ہے۔ صرف پڑوسی مسلمان ملک مصر سے ایک راستہ نکلتا ہے۔ مصر بھی عملی طور پر اسرائیل کا اتحادی بنا ہوا ہے۔ محصور غزہ ایک چھوٹی سی گنجان آبادی پٹی ہے جو دنیا کی سب سے طاقتور فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ باضمیر انسانوں نے اسرائیل کو نسل کشی کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ اس جنگ نے عالمی قوتوں کے ساتھ ہر طاقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جنگوں کو روکنے کے لیے قائم کیے جانے والے ادارے اقوام متحدہ کو حق استداد ویٹو رکھنے والے ممالک نے مفلوج اور معطل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بے بسی بھی دیکھنے کے قابل ہے، جو جنگ بندی کی اپیل کرتے ہی رہ گئے لیکن ان کی بات کو امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل نے سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب لبنان میں حماس کے رہنما کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ البتہ انہوں نے لبنان میں حماس کے رہنما کی شہادت کے سوال پر براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ صالح العروری کی شہادت کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ اس طرح کی شہادتوں سے تحریک مزید مضبوط ہوگی، حماس مزید مضبوط ہوگی۔ حماس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ لبنان میں تحریک کے نائب سربراہ کی شہادت سے غزہ میں جاری مزاحمت کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ حماس کے ایک اور رہنما اور عہدیدار عزت الرشق نے کہا کہ اس حملے سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ دشمن غزہ کی پٹی میں اپنے کسی بھی جارحانہ ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ حماس کے رہنما کے اس دعوے کی تصدیق عالمی سطح پر کی جانے لگی ہے۔ اسرائیل کے تخلیق کار اور سرپرست برطانیہ کے ایک سیکیورٹی ماہر نے بھی اسرائیل کی شکست کی تصدیق کر دی ہے۔ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جنگ وومن کے مطالعے کی پروفیسر امریتس پال رجز نے کہا ہے کہ حماس کسی تحریک سے بھی آگے کی چیز ہے۔ حماس ایک نظریہ ہے اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی نظریے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی طاقت کا نظریہ زوال پذیر ہے۔ اسرائیل کی طرف سے سرکاری بیانیہ یہ رہا ہے کہ حماس کمزور ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں اسرائیلی فوج کے بڑے پیمانے پر طاقت کا نظریہ روبا زوال ہے۔ سامعین، اب آئیے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران میں قاسم سلیمانی کے مزار کے قریب دو دھماکوں میں 84 سے زائد شہادت، سپاہ پاسداران انقلاب کے مقتول کمانڈر کی برسی کے موقع پر ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی ذمہ داری کسی نے بھی ابھی تک قبول نہیں کی۔ شرم جے وی ایکسپریس دھماکہ معاملے میں دو افراد کو سزائے موت، جونپور کی مقامی عدالت نے 18 سال قبل رونما ہونے والے دہشت گردانہ واقعے میں 5.5 لاکھ روپے جرمانے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دیا۔ سامعین، اخبار ہندوستان ٹائمز کے ایک مضمون کا عنوان ہے امریکہ حوثی مزاحمت سے پریشان۔ امریکہ نے بحر احمر کے پاس حوثی عسکریت پسندوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب مبینہ طور پر حوثی عسکریت پسند ایک مال بردار جہاز پر حملہ کر رہے تھے۔ ایک طرف اسرائیل فلسطین جنگ جاری ہے اور دوسری طرف فلسطینی کاس کے حامیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ الحوثیوں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تل ابیب کی طرف جانے والا ہر بحری جہاز کو نشانہ بنائیں گے جب تک کہ غزہ کا محاصرہ ختم نہ ہو جائے اور غزہ کی جنگ نہ رک جائے۔ امریکہ شروع سے مزاحمت اور مخالفت کرنے والے افراد، تنظیموں اور ممالک کو نشانہ بنانے کی اپنی مکروہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ تازہ واقعے میں حوثیوں کی 3 کشتیوں کو غرقاب کیا گیا اور اس کے بعد حوثیوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کا عزم ظاہر کیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
ریڈیو تہران کے عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طالب عاملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج بھی ان کے آثار و افکار کے بارے میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عاملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمول میں پیدا ہوئے، اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصولوں سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عاملی نے سن 1010 ہجری قمری میں آمول کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے۔ وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے۔ پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگردان رہے۔ آخرکار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عاملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی، اور انہوں نے طالب پر بہت زیادہ توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا، اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی، اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدحہ میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ انہی ایام کے بعد طالب عاملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا، اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلم رو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں یہ معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادبا دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے تھے اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے تھے، تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ گزار دیں۔ طالب عملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن آمل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عملی نے ایک قطع اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دے دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکار گاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا جسے جہانگیر نے پسند کیا، اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث سن 1028 ہجری قمری میں ملک شعرا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عملی کی بہن ستی النساء بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک شعرا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور وہاں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عملی سن 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران جو ان کی وفات کے برس ہیں جہانگیر کے دربار میں ملک الشعرا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصائد پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عملی نے ملک الشعرا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوشہ و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ سن 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عاملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک شورا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عاملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عاملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے اشعار میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ طالب عاملی اپنی موت کے آخری ایام تک یعنی سن 1036 ہجری قمری تک ہندوستان کے دربار میں ملک شورا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور خبط الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سوانح نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور مستقل بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ مدتوں تک بستر علالت پر تھے اور شدید درد اور جان کاہ تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عاملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے ایک سال پہلے یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فرقت اور سوگ میں اشعار کہے، جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہیات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ طالب عاملی سلطنت ہند کے ملک شورا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے، اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ طالب عاملی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔
نظر کی لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ فلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے
جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد